أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورة بقرة کی یہ آیت نمبر 229 اور 230 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق سے متعلق مسائل ذکر فرمائے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ تک ہے یا دو مرتبہ کی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد رکھ لینا ہے قاعدے کے موافق معروف طریقے پر، او تصریحٌ بِإِحْسَان، یا پھر اچھے انداز میں چھوڑ دینا ہے، خوش عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں لو جو تم نے ان کو دیا ہے، اِلَّا اَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں خوف کریں اس بات سے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود کو اور اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس فدیے میں جو عورت شوہر کو دے دیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں اور ضابطے ہیں، فلا تعتدوها، تم اللہ کے ضابطوں سے تجاوز مت کرو، حد سے باہر مت نکلو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے حدود سے ضابطوں سے باہر نکلتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں طلاق سے متعلق جو پہلی بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ دینا ہے. دیکھیں، اسلام میں طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ تو ناپسندیدہ عمل ہے. جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنے کا حکم ہے، بچنا چاہیے. نہ طلاق شوہر کو دینا چاہیے، نہ عورت کو مانگنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے ناحق، تو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں. پھر ایک عام مزاج ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر علیحدہ ہونے کا، ناراض ہونے کا، نکاح کے ختم کرنے کا، ٹوٹ جانے کا، ازدواجی زندگی کو ختم کرنے کا. ناحق اگر ہے تو یہ گنہگاری ہے، پھر یہ بچنا چاہیے اس سے. تو جہاں مجبوری ہے، جہاں ضرورت ہے، تو وہاں پر ٹھیک ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ضابطہ یہ بیان فرمایا، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ عورت کو اصلاً ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے ضرورت پڑنے پر. ناراضگی ہے، اختلافات چل رہے ہیں، میاں بیوی کے بن نہیں رہی ہے، ایک طلاق دے دیں. اس کے لیے بھی پھر یہ حکم ہے کہ ایک تو ناپاکی کی حالت میں نہیں دینا چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے اس سے. اسی طریقے پر دوسرا حکم یہ ہے کہ جس پاکی کے زمانے میں آدمی عورت سے قریب ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آدمی جب قریب ہوتا ہے تو اس میں پریگننسی کا اور حمل کا امکان ہوتا ہے. اب آدمی اگر طلاق دے دیتا ہے تو عدت لمبی ہو جاتی ہے، پھر عام طور پر 3 مہینوں کے آس پاس عدت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو پریگننسی ہو جائے تو 9 مہینے عدت ہو جائے گی. عورت کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے وہ. تو یہ ضابطے ہیں کہ ناپاکی کے زمانے میں طلاق نہ دی جائے، جس زمانے میں آدمی قریب ہوتا ہے عورت سے اس زمانے میں طلاق نہ دی جائے اس کو، دے گا اگر تو واقع ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے. تو اس میں ایک ضابطہ جو بیان کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ اگر علیحدگی کی نوبت آئے تو ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ تک آدمی طلاق دے کر رک جائے. یہ ہے. اچھا، یہاں شریعت نے علیحدہ ہونے کا ایک ضابطہ ترتیب وار تدریجاً بیان کیا ہے. اصل میں یہاں سمجھنے کی چیز اصل میں یہ ہے کہ بھائی نکاح جو ہے نا، یہ انتہائی عظیم رشتہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں معاملہ بھی ہے، جس کے اندر عبادت بھی ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر آدمی دیکھے تو صرف دو آدمیوں کا معاملہ نہیں ہوتا، شوہر اور بیوی کا نہیں، بلکہ دو خاندانوں کے مسئلے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. پھر نکاح کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، آگے چل کر آگے جانے کے بعد زندگیوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. تو عام معاملات سے ہٹ کر نکاح کا معاملہ ہے. کوئی بھی آپ خرید و فروخت کریں گے، کسی بھی معاملے کو کریں گے، تو گواہ ضروری نہیں ہے، لیکن نکاح میں گواہ ہونا ضروری ہے. ایسے بہت سارے کنڈیشنس ہیں نکاح کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایسا نہیں رکھا کہ فوراً ہی دیگر معاملات کو جیسے ہم توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں آدمی کو بہت سوچ وچار سے کام لینا پڑتا ہے، غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے. یہ آگے کی، فیوچر کی، مستقبل کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، بیوی کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، خاندان کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے اس میں تدریج رکھی ہے کہ ایسا نہیں کہ بھائی فوراً ہی طلاق دے دی، دونوں الگ ہو گئے، قصہ ختم. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ آدمی ایک طلاق دے، اس کے بعد 3 مہینے تقریباً ہوتے ہیں، 3 پیریڈس ہوتے ہیں، تو اس وقت تک عورت عدت گزار رہی ہوتی ہے. تو آدمی کو اگر شرمندگی ہو گئی اس زمانے میں، آدمی نے بعد میں افسوس ہوتا ہے، بعد دفعہ جذبات میں غصے آ کر کہہ دیتا ہے کچھ بھی، شرمندگی ہو گئی، وقت گزر گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے تمہارے لیے، واپس لے لو اپنے نکاح میں. شرمندگی بعد میں ہوتی ہے آدمی، جذبات میں بہت کچھ بول دیتا ہے. تو اس لیے یہ طلاق دے کر چھوڑنے کا حکم ہے. طلاق دے کے فوراً ہی نکاح کو ختم نہیں کر دیا گیا شریعت میں. پھر یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ کہہ لے آدمی، زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ کہہ لے. 3 مرتبہ کہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. عام طور پر ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 3 دینے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ایک بولنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ ایک ہی بولنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دو، تاکہ کل کے دن اگر دوبارہ رشتہ نبھانے کی ضرورت پڑے تو نبھا سکیں، پھر رشتہ گزارنا چاہیں، ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکیں، پھر واپس بیوی کو لینا چاہیں اپنے نکاح میں تو لے سکیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ تک ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی 2 مرتبہ دے دیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد 2 آدمی کے سامنے موقف ہیں، 2 آدمی کے لیے اختیار ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کو اگر رکھنا چاہے تو امساکم بمعروف، اچھے طریقے پر رکھے، اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے رکھے، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، نان و نفقے کے ساتھ، جو ذمہ داری بیوی کے شوہر پر ہوتی ہے ان کی ادائیگی کے ساتھ آدمی رکھے. رکھنے میں تکلیف دینا نہیں ہے اس کو، طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا آدمی تاکہ اس کو لٹکا کر رکھ دیں گے، نعوذ باللہ. طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا آدمی تاکہ بیوی کو تکلیف دیں، اس نے مجھے ستایا تو میں بھی ستاؤں گا. بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ، بہت سے لوگ کرتے ہیں، منشا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ستانا ہے مجھے، کیونکہ مجھے ہٹ کیا اس نے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میرے ساتھ خیانت کی، مجھے فلاں کیا، مجھے فلاں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر روکنا ہے نکاح سے واپس لے رہے ہو تم، تو پھر شرعی جو ضابطہ ہے اس کے مطابق تم کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ستانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے تم ان کو اپنی زندگی میں واپس لو. پھر دوسرا اختیار یہ دیا کہ وہ تصریح ہم بے احسان، اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو، نہیں بن رہی ہے، اختلاف زیادہ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دونوں کے مزاج نہیں بن رہا ہے، تو اچھے طریقے پر رخصت کر دو. یہ نہیں کہ بھائی اس کو رخصت کرنے میں کے لیے ستا رہے ہو، تم مطالبات اس کے لیے کر رہے ہو، پیسوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، تان دشنی، آئے دن نئے نئے جو ہے ای میلز کر رہے ہوتے ہیں ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ ڈالنے کے لیے. شیطان جو ہے نا بیچ میں اچکاتا رہتا ہے، اور یہ شیطانی کارستانی بہت زیادہ ہوتی ہے اس معاملے میں کہ میاں بیوی کے رشتے کو ختم کیا جائے، توڑ دیا جائے. شیطان کا تخت پانی پر لگتا ہے، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پانی پہ تخت لگانے کے بعد پورے شیاطین اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور اس کی کارگزاری سنتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہکا دیا، میں نے چوری میں مبتلا کر دیا، میں نے غیبت کروا دی، میں نے یہ کروا دی، شاباشی دیتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے، ایک وہ شیطان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آج میں نے جو ہے نا میاں بیوی کو لڑا دیا، ان کے درمیان میں تفریق کرا دی. تو شیطان خوشی سے تخت سے اٹھ کر جھومنے لگتا ہے کہ بھئی تم نے جو کام کیا واقعتاً وہ بہترین کام کیا. اس میں جو ہے جہاں انسان کا نفس شامل ہوتا ہے تو وہاں شیطانی وسوسے اور شیطان کی کارگزاری بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے دنیاوی دینی زندگی کو جو ہمارے ازدواجی زندگی کو جو ہماری خراب کر رہے ہیں, تو ہمارے نفس کا بھی عمل دخل ہے, شیطان کا بھی, اس کو کامیاب کیوں ہونے دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر رکھنا ہے تو اچھے طریقے پر رکھے, رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے پر رخصت کر دیں. اب سوال یہ ہے کہ آدمی نے اگر طلاق دے دی ہے تو بیوی سے رجوع کیسے کر لیں, نکاح میں کیسے دوبارہ واپس لے لیں؟ تو یاد رکھیں کہ بھائی اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی نے صریح الفاظ میں طلاق دی ہے کہ بھائی میں نے تم کو ڈیورس دے دیا یا میں نے تم کو طلاق دے دیا, تو جیسے یہ الفاظ اس نے بولے ہیں تو ویسے ہی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. پھر یہ ایک شکل اس کی یہ ہے. ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی بیوی سے محبت سے پیش آئے, جو عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں, محبت اور شہوت سے اس کو پکڑ لے, بوسو کنار کر لے, تو اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے. تو بہت آسان ہے ضابطہ اس کا, آدمی اپنی زبان سے بول دے کہ میں نے تم کو نکاح میں لے لیا, واپس لے لیا, تو عورت واپس آ جائے گی. پھر دوسرا ہے کہ ایک طلاق طلاق بائن ہوتی ہے, یہ تو طلاق جس میں صریح الفاظ میں آدمی طلاق دیتا ہے, ڈیورس کے لفظ یا جس زبان میں جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان میں یہ طریقہ ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طلاق بائن یعنی کنائی الفاظ استعمال کرتا ہے, جس کو فقہ کی اصطلاح میں, علماء کی اصطلاح میں کنائی کہتے ہیں, تو انہیں جو ہے نا پھر رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے. بس نکاح ہو جائے گا, دو گواہ بٹھائیں, دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں, نکاح ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر خدا نخواستہ کسی کو ضرورت تو نہ پڑے, اگر کبھی کوئی صورت حال پیش آ جائے تو پوچھ کر عمل کر لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, کہ تم عورتوں کو جو دیے ہیں وہ تم ان سے واپس لے لو طلاق دینے کے لیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو خرچ, یعنی بیوی تو ساتھ میں رہنا چاہ رہی ہے, شوہر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے, ستانا چاہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تم کو طلاق دے دوں گا, تم مجھے پیسے دے دو. یا پھر نہیں بن رہی ہے مثال کے طور پر, تو بیوی مطلب یہ ہے کہ برداشت کر کے رہ رہی ہے, اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا, رکھ بھی نہیں رہا, حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے. اس میں پیسوں کا مطالبہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے, شادی میں 10 لاکھ خرچہ ہو گئے, 20 لاکھ خرچہ ہو گئے, 8 لاکھ خرچہ ہو گئے, مجھے دے دو میں چھوڑ دوں گا تم کو, اگر نہیں دیں گے تو ایسے ہی اٹکے ہوئے رہو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تاخذوا, یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. اس طرح ستاتے ہوئے, ستانے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. امت مسلمہ کے جو غیرت مند نوجوان ہیں ہمارے یہی ہیں کہ شادی سے پہلے سے پیسے بھی پیسے مانگ, شادی سے پہلے بھی پیسے, شادی کے بعد بھی پیسے, جہیز کے نام پر پیسے مانگتے ہیں, جوڑے کی رقم کے نام پہ پیسے مانگتے ہیں. وہ آگے آ رہا ہے مسئلہ. تو آدمی رخصت کر دیں, عورت اگر ستا رہی ہو تو آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی شرعی طریقے پر جائے, علماء کمیٹی کے پاس بیٹھے کہے کہ بھائی یہ ستا رہی ہے, میں چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں, تو آدمی کو تو بڑا آسان ہے. عورت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں, طلاق دے دے آدمی, ایک لفظ بول دے بس قصہ ختم, 3 مرتبہ نہیں بولنا چاہیے اگر مجبور ہو جائے آدمی. جی طلاق دے کر چھوڑ دے, رخصت کر دے. طلاق دیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا نا, وہ نکاح ہی میں نہیں رہیں گے پھر آپ کے, اس کے بعد آپ الگ ہو جائیں گے, آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا, ان کا راستہ الگ ہو جائے گا. یہ آسان طریقہ تو یہی ہے اس کا. بعض دفعہ جو ہے نا جان نہیں چھوٹتی ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر مشورے کی ضرورت پڑتی ہے, میٹنگز کی ضرورت پڑتی ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے الگ. لیکن آدمی کے لیے بڑا آسان ہے کہ عورت اگر ستا رہی ہو تو اس کو علیحدہ کر دے, طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرماتے ہیں کہ مردی کے لیے تو پیسے لینا جائز نہیں ہے, لیکن اگر عورت مجبور ہو جائے, عورت مجبور ہو گئی اور اس کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے, شوہر چھوڑ بھی نہیں رہا, حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے, رکھ رہا بھی نہیں ہے ساتھ میں, ملاقات بھی نہیں ہے, تو عورت ایسے موقع پر خود سے مطالبہ کرے کہ بھائی مجھے, میں جو مہر تم نے دیا ہے وہ مہر واپس کر دوں گی, مجھے چھوڑ دو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مہر واپس لے کر تم اس کو جو ہے نا چھوڑ سکتے ہو, اس کا نام ہے خلع. آدمی جو دیتا ہے, آدمی جو طلاق بولتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے, عورت جب مطالبہ کرتی ہے تو اس کا نام ہے خلع. تو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر پیسے دے کر علیحدگی چاہتی ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے. یہاں ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرد کے لیے اس حالت میں صرف اتنا ہی لینا جائز ہے جتنا مہر میں دیا ہے. پھر یہ نہیں کہ بھائی اب اگر اس نے مطالبہ کر رہی ہے تو اس کے بعد شرط لگا دیا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا, مجھے اتنے پیسے دے دیں, چھوڑ دوں گا, مجھے یہ پراپرٹی میرے نام پہ کر دیں, چھوڑ دوں گا, تو میرا یہ مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے. نہیں, جو مہر میں دیا ہے وہ واپس لے لے, بس اس کی گنجائش ہے. اس سے زیادہ لینے سے, لینا جائز نہیں ہے لیکن اگر لے لے گا تو ہو جائے گا. معاہدہ وعدہ اگر کر لیا ہے, مصالحت اگر اسی پر ہوئی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان خافا اللہ یقیم حدود اللہ, مگر یہ کہ وہ دونوں آپس میں ڈریں اس بات سے کہ اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاعدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, تو پھر ان کے لیے یہ گنجائش ہے. تو فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اگر تم ڈر جاؤ اس بات سے کہ اللہ یقیم حدود اللہ, اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں کر پاؤ گے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو ایسے شوہر اور بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے, فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, کہ اس عوض میں جو عورت فدیہ کے طور پر شوہر کو دے دیتی ہے, تو شوہر لے لے اور چھوڑ دے پھر اس کے بعد. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. جب تک شوہر طلاق نہیں بولے گا اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی بیوی کے اوپر, ایک بات. اور یہ عورتوں کو نہیں دیا. اس کو بنیاد بنا کر بعض عورتوں کو, بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ. تو جواب یہ ہے کہ شریعت نے ایسا نہیں رکھا کہ عورت کے لیے علیحدگی کی صورت نہیں بنائی. طلاق کا اختیار مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد کے اندر, عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں, اور جذبات میں بڑے فیصلے لے لیتی ہے وہ, انجام کو سوچتی نہیں ہے وہ. چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض اگر ہو جائے تو زندگی کے بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں وہ کر لیتے ہیں, تو اس سے نقصان بہت اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے شریعت نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا, ورنہ تو پورے مرد جو ہے نا مہینہ دو مہینے میں ان شاء اللہ ہو جاتے ہیں. ان کے فیصلے تو جذبات کے ہوتے ہیں. ہو جائے گی اس سے. عورت کا سننا ضروری نہیں ہے, عورت کا سننا ضروری نہیں ہے طلاق واقع ہونے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہاں جو کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں, شوہر جو ہے حق ادا نہیں کر رہا تو عورت گئی کورٹ میں اور جا کر جو ہے کورٹ سے فیصلہ اس نے لے لیا, تو اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کورٹ میں اگر عورت مقدمہ دائر کرتی ہے اور خود سے فیصلہ لے لیتی ہے, شوہر نہ کورٹ جاتا ہے, نہ دستخط کرتا ہے, نہ راضی ہوتا ہے, نہ کوئی جواب دیتا ہے, اور کورٹ نے عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی, خلا واقع نہیں ہوگی, بیوی نکاح میں برقرار رہے گی. یہ مسئلہ ذہن میں رہے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کہ یک طرفہ جو خلا ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کی رضامندی نہیں, شوہر کا دستخط نہیں, شوہر کی خوشی نہیں ہے, شوہر کے جو ہے نا وہاں پر شوہر کا وہاں جانا نہیں ہے, خود سے طلاق لے کے کورٹ سے علیحدہ ہو جائے, چاہے یہاں ہو چاہے کسی اور ملک میں ہو, تو ایک طرفہ خلا, یک طرفہ جو خلا ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے, عورت بدستور نکاح میں باقی رہے گی. اگر اس کے بعد کہیں اور نکاح کرتی ہے تو پھر وہ حرام کاری ہوگی, پھر وہ زنا کاری ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کے ضابطے ہیں, فلا تعتدوها, اللہ کے ان ضابطوں میں حد سے مت بڑھو, حد سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ, جو اللہ کے ضابطوں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. تو طلاق کے بارے میں جو شرعی ضابطے ہیں ان کا خیال رکھا جائے جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, پھر اگر آدمی طلاق دے دے, یعنی پہلے دو طلاقوں کا ذکر آیا, اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے, پھر اگر آدمی تیسری طلاق بھی عورت کو دے دیتا ہے جو کہ نہیں دینے چاہیے, تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تو پھر عورت کے لیے, تو وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے. فإن طلقها, پھر وہ شخص بھی اگر طلاق دے دے, فلا جناح عليهما ان يتراجعا, تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں آپس میں. ان ظن ان يقيم حدود الله, اگر ان دونوں کو گمان ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے. تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون, یہ اللہ کے جو ضابطے ہیں اللہ ان کو بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں, جو دانش مند ہیں. یہاں اللہ پاک نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دے دی تیسری طلاق, اور یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں مسئلے کے روح سے سمجھنے کے لیے کہ تیسری طلاق چاہے ایک مجلس میں دے, چاہے ایک لفظ سے دے, چاہے علیحدہ علیحدہ مجلسوں میں دے, تو جمہور علماء کے نزدیک یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. قرآن و سنت کا فیصلہ یہی ہے, مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہاں بھی اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں فرمائی. علماء ایک بات یہی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں کی, ایک مجلس ہے, دو مجلس ہیں, تیسری مجلس میں ہیں, بلکہ مطلقاً اللہ نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا. تو اس لیے اگر کوئی شخص تین طلاق دے دیتا ہے ایک ساتھ, تو پھر بیوی جو ہے نا شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی, دینا نہیں چاہیے لیکن دینے سے واقع ہو جائے گی. دیکھیں ایک جرم ہوتا ہے, ممانعت کی وجہ سے جرم جو ہے نا وہ مٹ جائے, جرم واقع ہی نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے قتل کر دیا قتل تو ہو جائے گا نا. کسی کو گولی مارنا جائز نہیں ہے, کسی نے کسی کو گولی مار دی تو ہو جائے گی, وہ سامنے والا تو مر جائے گا, گولی سے زخمی ہو جائے گا, مر جائے گا. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی شریعت نے تو ممانعت کی تھی اس لیے اس کا گولی چلانا جو ہے نا بیکار ہے کیونکہ ناجائز طریقے سے گولی چلائی گئی. تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شریعت کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں طلاق دینے کے, جو ضابطے ہیں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی رعایت نہیں کرتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, تو واقع ہو جائیں گے وہ. تو یہاں اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آدمی تیسری طلاق دے دے تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یا ایک مسئلہ رک کر ہم اسی مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بھائی عام طور پر ایک لوگوں میں ایک تاثر, ایک نظریہ, ایک فکر یہ بھی ہے کہ تین طلاقیں اگر ایک لفظ سے دی جائیں, ایک مجلس میں دی جائیں تو واقع نہیں ہوتی. تو کیا قرآن و سنت میں اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے, آیت مبارکہ ہے یا نہیں ہے اس تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس آیت میں تو اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں کی ہے, اس لیے اگر کوئی شخص تین طلاق علیحدہ علیحدہ دے دے یا ایک ساتھ دے دے, تینوں واقع ہو جائیں گی, وہ ایک نہیں ہوگی اس آیت کی روح سے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس سے, اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں دینا چاہیے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے تین طلاقیں دی ہیں, اللہ کے نبی نے نافذ بھی کیا ہے اس کو. اسے صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت عمر عجلانی کی روایت ہے, انہوں نے ابو داؤد میں اس کے الفاظ یہ ہیں, فطلقها ثلاثة طلقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنی بیوی کو نبی کے سامنے تینوں طلاقیں دی ہیں, فانفتہ رسول اللہ, اللہ کے نبی نے تینوں طلاقیں نافذ کر دی ہیں اس کو. یہ ہے صحیح روایت, سری روایت ہے بالکل. بخاری میں جو الفاظ ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ قبل آئیں یامرہ, اللہ کے نبی نے, انہوں نے تین طلاق دے دی نبی کا حکم دینے سے پہلے, قبل آئیں یامرہ, لعان کا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو انہوں نے اس کے, اللہ کے نبی کوئی حکم نافذ کرو, اس سے پہلے ہی تینوں طریقے نافذ, تینوں طلاقیں دے دی اور حضور نے ان کو نافذ کر دیا. تو اگر یہ تین طلاق ایک ہی ہوتی تو حضور کیسے نافذ کرتے, اس کو سوال یہ ہے. سنن نسائی میں یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو, فرماتی ہیں کہ بھائی ایک شخص آیا, اس نے بیوی کو تینوں طلاقیں دی تھیں, حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے یا نہیں, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, اس کے لیے حلال نہیں ہے, یہاں تک کہ کسی اور سے وہ نکاح کر لیا. اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی انہوں نے کسی اور سے بھی نکاح کر لیا تھا, صرف نکاح ہوا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, نکاح کے بعد صحبت بھی ضروری ہے, صحبت کے بعد پھر وہ طلاق دے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے, محض نکاح سے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی. تو خیر ایک وہ مسئلہ الگ ہے, وہ میں ذکر کروں گا. تو سنن نسائی ہے, بخاری شریف ہے, ابو داؤد ہے, دیگر حدیث کی کتابوں میں کئی روایت ایسے ملتے ہیں اور صحابہ کرام کے کئی فتاوی ایسے ہیں کہ جو صریح ہیں اس باب میں کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں, تین طلاقیں ایک نہیں ہوتی. جیسے یہ روایت حضرت عمر عجلانی کی میں نے نقل کی ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, حضرت انس سے روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اور بھی صحابہ کرام سے روایت ہے, اور ان حضرات کے فتاوی بھی موجود ہیں اس سلسلے میں. البتہ ایک اشکال ہے لوگوں کو, مسلم شریف میں ایک روایت ہے اس سے اشکال ہوتا ہے, صحیح روایات ہیں اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے جس سے اشکال ہوتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, اس میں یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تینوں طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں, یہ ایک روایت ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہماری, اور ایک ابو داؤد میں روایت ہے حضرت ابو رکانہ کی, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی, تو اللہ کے نبی نے ان سے قسم لی, قسم لے کر پوچھا کہ تم نے ایک نیت کی تھی, تین نیت کی تھی, تو قسم لے کر پھر فیصلہ دیا. تو اس کو سمجھتے ہیں ہم, اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تینوں طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو سوال یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ہیں تو اللہ کے نبی نے تینوں, حضرت عمر, حضرت عمر کے واقعے میں, حضرت عائشہ کے سامنے جو واقعہ پیش آیا, حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے نسائی میں, اس میں اللہ کے نبی نے پھر تین طلاقوں کو تین کیوں نافذ کر دیا؟ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی ہوتی تھی تو پھر اللہ کے نبی نے مختلف مواقع پر تین طلاقوں کو تین کیوں مانا؟ بلکہ بعض روایت ایک تو فانفضہ کے الفاظ ملتے ہیں کہیں روایت, کبھی یہ ہے کہ فلم یردہ, اللہ کے نبی نے پھر لوٹایا نہیں ان کو نکاح میں دوبارہ. اس لیے تو یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو فرماتے ہیں تو یہ ایک خاص صورت کے بارے میں فرماتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی حقیقت میں طلاق تو ایک دیتا ہے لیکن تاکید کے طور پر الفاظ دہرا دیتا ہے. طلاق تو دینے کا ایک ہی منشا ہے, غصے میں تاکیدن کہتا ہے کہ بھائی جاؤ, میں نے بول دیا, میں نے بول دیا, قصہ ختم کرو. بات کے جو الفاظ ہیں وہ تاکید کے لیے ہیں, اصل تو دینا مقصد ایک ہی ہے. تو تاکید کے لیے جب الفاظ میں جب آدمی الفاظ دہراتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی. وہ یہ مطلب نہیں کہ تین کسی نے دے دیا تو تین ہی ہو گئی, اگر کسی نے ایک دیا تو ایک, دو دیا تو دو, تین دیا تو تین ہوتی تھی, لیکن بعض دفعہ تاکیدن آدمی بعد میں الفاظ دہراتا تھا, جملے دہراتا تھا, تو وہ تاکید میں جو جملے جوہراتے تھے حضور کے زمانے میں وہ ایک ہی ہوتی تھی. وہ یہ ہے مطلب اس حدیث پاک کا. اور اس کی جو ہے تفصیل یہ بھی ہے کہ ابو داؤد میں حضرت ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے طلاق البتہ دی, طلاق البتہ دی, تین طلاق نہیں دی تھی. یہاں پر راویوں نے اپنی طرف سے تین طلاق کا اضافہ کر دیا, میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں اس کی. طلاق البتہ دی, طلاق البتہ وہ ہے جس میں نکاح فوراً ختم ہو جائے, وہ ایک بھی ہو سکتی ہے, وہ دو بھی ہو سکتی ہے, وہ تین بھی ہو سکتی ہے. اس زمانے میں طلاق البتہ کا استعمال تینوں معنوں میں ہوتا, یعنی مختلف معنی میں ہوتا تھا. وہ تو جب دی تو اللہ کے نبی کے پاس گئے, حضور کو سنایا واقعہ, تو حضور نے ان سے قسم لی کہ تم نے یہ طلاق تو دی ہے طلاق البتہ, تمہاری نیت ایک کی تھی یا تین کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک کی نیت تھی. تو حضور نے ان سے قسم لی, قسم کھا کر یہ بات کہتے ہو, انہوں نے قسم کھا کر کہی, تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے, تم ان سے رجوع کر سکتے ہو. اس میں دو بات ہم کو سمجھنے کی وہ یہ ہے میرے دوستو کہ یہاں پر انہوں نے طلاق البتہ دی تھی, اللہ کے نبی نے قسم سے ان سے یہ قسم دلا کر یہ پوچھا کہ تم نے ایک دی یا تین دی, قسم دلا کر یہ سوال کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں, ورنہ قسم لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تین طلاقیں اگر تین ہی ہوتی ہیں تبھی تو اللہ کے نبی نے قسم لی کہ ایک نیت تھی یا تین تھی. فرمایا کہ رسول اللہ تین ہی تین کی نہیں ایک ہی نیت کی, تو فرمایا کہ ٹھیک ہے رکھ لو. وہ بھی البتہ کا لفظ ہے, تین کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, تین کا لفظ راویوں نے بعد میں بڑھا دیا, یعنی راویوں سے غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے معنی میں اس کے ذکر کر دیا ہے, ورنہ تو اصل تو ہے وہ طلاق البتہ جو ابو داؤد میں ابو رگانہ کی روایت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے اگر وہ ایک ہی ہو چاہے تین ایک ہی ہوتی تو قسم سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, نیت پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, قسم دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی. وہ اس صورت کے بارے میں ہے کہ آدمی تاکید کے لیے الفاظ دہرا دیتا تھا تو وہ جو ہے نا حضرت عمر کے زمانے میں جا کر جو ہے نا وہ سب کے سب تین شمار ہونے لگے, اس میں ایک شمار نہیں کیا جانے لگا, اس کا ریزن میں بیان کروں گا ابھی. یہ ہے تو اس خاص صورت کے بارے میں, تین طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو فیصلہ ہوا, صحابہ نے فیصلہ کیا, صحابہ نے مانا اس کو, اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے یہاں یہ سمجھنے کا ہے کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے, ان کے علم کی, ان کے تقوی کی, ان کے طہارت کی جو ہے نا اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے. یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے میرے بعد تو وہ عمر ہو سکتے ہیں. یہ ہے حضرت ان کی منشے کے مطابق قرآن پاک میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ 21 آیتیں اللہ پاک نے ان کے منشے کے مطابق قرآن میں نازل فرمایا. انہوں نے درخواست کی اللہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ یا رسول اللہ یہ حکم آ جائے تو اچھا ہے. اللہ نے آیت نازل فرما دی, پردے کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے درخواست کیا, رسول اللہ پردے کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا تو اچھا تھا, مناسب نہیں لگتا مجھے, پردے کے بارے میں آیت نازل ہو گئی. ایسے ہی بہت شراب کے بارے میں ان کی درخواست آئی, یا رسول اللہ کوئی حکم آ جاتا تو اچھا تھا, تو شراب کا حکم نازل ہو گیا. ایسے کئی مواقع ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ان کی جلالت, ان کی شان, ان کی عظمت, ان کا مقام, مرتبہ, علم, یہ ہم کو سمجھنے کا ہے. یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, اور اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت کو میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑ لو. ابو داؤد میں صحیح روایت ہے یہ. اب یہاں کہنا یہ ہے کہ حضور نے جو پہلے ہی سے پیشن گوئی فرمائی کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو, میرے صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑو, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ سنتیں وہ ہوں گی جو ان کے زمانے میں آئیں گی, جب وہ بتائیں گے تو پھر ان پر عمل کرنا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ وہ میرے تربیت یافتہ ہیں. وہ منشے کو سمجھتے ہیں, شریعت کو سمجھتے ہیں, اسلام کے مزاج اور منشے کو سمجھتے ہیں, نبی کے منشے اور مراد کو سمجھتے ہیں, قرآن کے منشے اور مزاج کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے کل کے دن حالات کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو وہ بیان کریں گے تو پھر ان کو ماننا لازم ہے تمہارے لیے. اس تناظر میں دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کے حالات خراب ہو گئے, نیتوں میں جو ہے نا امانت کا فقدان نظر آنے لگا, امانت داری نہیں رہی, نیتوں میں فتور آ گیا, جھوٹ دھوکہ دہی یہ چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی. تو اس زمانے میں انہوں نے دیکھا, اور آئندہ کے حالات بھی وہ بہت دور رس تھے, بہت آگے کی جانتے تھے, یعنی پہچانتے تھے, اللہ نے بہت بڑی فراست ان کو عطا فرمائی تھی. تو انہوں نے اس زمانے میں دیکھا کہ بھئی ہو یہ رہا ہے کہ بھئی لوگوں میں یعنی تاکید کے لیے جو الفاظ, یعنی حقیقت میں تو طلاق دیتے وقت میں تین طلاقیں دے رہے ہیں, لیکن جب واقع آتا ہے تو وہ تین طلاق کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ تاکید میں نے زیادہ کہہ دیا ہے, دینے کے وقت میں تو نیت تین کی ہے, غصے میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ تین ہی میں نے دے دی, لیکن جب دیکھا کہ بھئی رجوع کر لینا ہے, بہت بڑی غلطی ہو گئی, تو اب آ کر جو ہے نا اس کو اپنا منشا بدل دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھئی نہیں تین تو میں نے دیا ہے لیکن تاکید کے لیے میں نے بولا ہے, میرا منشا جو ہے نا ایک ہی طلاق دینے کا تھا. تو جس وقت طلاق دی تو اس وقت تو نیت تھی تین کی, اور بعد میں بدل کر کہہ رہے ہیں کہ نیت ایک ہی ہے, میرے بعد کے الفاظ میں نے ایسے ہی کہہ دیے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بھئی یہ خیانت کا دور شروع ہو رہا ہے, اور آگے جا کر یہ احوال پیش آئیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چھٹکارا نہیں دیا جا سکتا لوگوں کے لیے, اب یہ رخصت نہیں دی جا سکتی. اب یہ کریں گے کہ تین لفظ بولے گا, چاہے تاکید کی نیت سے بولے چاہے حقیقت میں بولے, تین بولے گا تو تین ہی واقع ہو جائیں گی. بقیہ جو مسئلہ ہے کہ بھائی اس نے ایک دی ہے یا تین دی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن مسئلے کی بنیاد تو ہم کو واضح کرنی چاہیے یہاں پر. اور لوگوں کے لیے حلال کاری کا دروازہ, یعنی یہ حرام ہونے کے بعد حلت کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر نے اس زمانے میں فیصلہ فرما دیا کہ اب جو بھی بولے گا تین تو تین ہی ہو جائیں گے. وہ اس زمانے سے پھر یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے, امت کے علماء نے پھر اس کو قبول کیا. یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو خلافۂ راشدین کی طرف سے تجویز کرتا ہے وہ, ان میں سے وہ. دوسرا یہ ہے سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا, اور صحابہ نے یعنی جتنے بھی صحابہ تھے اس وقت موجود سب نے اس کو قبول کیا, نکیر نہیں کی کسی نے. اور صحابہ ایسا نہیں تھے کہ بھائی صحابی ایسے نہیں تھے کہ کوئی حکم آ جائے نبی کے خلاف, نبی کے منشے کے خلاف, شریعت کے خلاف تو خاموش ہو جائیں. حضرت عمر کبھی بہت سے صحابہ ٹوک دیا کرتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا فیصلہ وہ لے رہے ہیں امت میں, اللہ کے نبی کے زمانے میں تینوں طلاقیں تین ہی ہو رہی تھیں، ایک ایک ہو رہی تھی، اور وہ بدل کر اس کو تین کو جو ہے نا تین کر دیں، اس فیصلے پر صحابہ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے پھر صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ خاص صورت کے بارے میں ہے اور آگے خیانت کا دروازہ بہت بڑا کھلنے کا امکان ہے، تو فرمایا کہ نہیں بھئی اب تین تو تین ہو جائیں گی، تو سب نے تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد سے اب یہی ہے مسئلہ کہ دیتے وقت تو آدمی نیت تین کی کرتا ہے، آگے کہتا ہے کہ نہیں تین کی نہیں ایک ہی نیت تھی میری. تو یہ فتویٰ ان کے زمانے سے چلا، تو اجماع صحابہ اس زمانے میں ہو گیا تھا، اور اجماع صحابہ بھی شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت کے آ جانے کے بعد اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، یہاں اللہ نے رسول کا بھی ذکر کیا، مسلمانوں کے راستے کا بھی ذکر کیا. تو علماء نے یہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ بھئی جس راستے پر مسلمان کا اجماع ہو گیا، علماء کا، اہل حق کا اجماع ہو گیا، تو اس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، تو ہم اس کو جس جانے وہ پھر گیا ادھر پھیر دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے. تو یہ اس مسئلے کی تھوڑی سی حقیقت ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے، احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آدمی جو ہے اس سلسلے میں یعنی نکاح والی زندگی کو آگے نہ رکھے. بعض علماء اکرام کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہی آج بھی اس روایت کی بنیاد پر، لیکن اس روایت کا حاصل جو ہے نا تقریباً ائمہ کے ہاں، تقریباً مفسرین اور محدثین کے ہاں وہی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ طلاق کی خاص صورت کے بارے میں ہے، ورنہ جو صریح الفاظ میں تینوں طلاق دے دی جاتی تھی تو تین ہی نافذ ہوا کرتی تھی. وہ اللہ کے نبی نے تین طلاقیں نافذ کی ہیں، وہ صحیح بخاری میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مسلم میں، اس طرح کی حدیث کی دیگر کتابوں میں روایتیں اس طرح ملتی ہیں. اچھا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کوئی شخص طلاق دے دے تیسری بھی اپنی بیوی کو تو پھر بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور سے نکاح کر لے. یعنی اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بیوی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، حرام ہو گئی، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. مختصر کر بات ختم کر دیتے ہیں. اب کیا صورت ہے؟ تو صورت اس کی یہ ہے کہ بھئی کسی اتفاق سے کوئی یعنی عورت اس کے اپنی عدت گزارے شوہر کی، عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح ہو گیا، اس نے پھر طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی، تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں حلالہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیت سے اگر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. تو یہ بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حلالہ کر لیں گے، حلالہ کر لیں گے، گناہ ہے وہ. یہ اتفاق کی صورت، یعنی یہ شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ بعد میں ملنے کا راستہ کیا ہے، تو فرمایا کہ راستہ یہ ہو سکتا ہے اس کا، یہ ترغیب نہیں ہے اس کی. بعض لوگ اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت میں تو یہ تو ترغیب ہو گئی ہے، تو حلال، لیکن اعوذ باللہ، عورت کسی اور کے پاس جائے، اس سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ رات گزارے پھر آئے، تو یہ تو شریعت میں بے حیائی کی تعلیم ہے. شریعت میں بے حیائی کی تعلیم نہیں ہے. پھر گنجائش کب نکل سکتی ہے عورت کی، شریعت نے اس کو بتایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بے حیائی کی تعلیم اور ترغیب نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خود شوہر کو تحذیر ہے، شوہر کو ترغیب ہے کہ بھئی ایسا تین طلاق اپنی بیوی کو نہ دے دے، ورنہ بعد میں تیرے لیے خود شرمندگی ہو سکتی ہے. کون مرد ہے جو اس بات کو گوارا کرے گا کہ بھئی اس کی بیوی کسی اور کے پاس جائے رات گزارنے کے بعد پھر دوبارہ آئے نکاح کر کے؟ کوئی بھی غیرت کا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا. تو یہ جو تصور ہے اسلام کا اباحت والا، جائز والا، تو اس کے ذریعے خود آدمی کے لیے ترغیب دی گئی ہے. سمجھنے کی چیز یہ ہے، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، جب غیرت گوارا نہیں کرتی تو دینا بھی نہیں چاہیے تم کو تین طلاقیں. پھر یہ ہے، ہم نے تو الٹی سوچ سے ہم نے سوچ لیا ہے اس کو، الٹا ہم نے لے لیا ہے اس کو. ورنہ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تو حلال نہیں ہوگی وہ تمہارے لیے، الا ہے کہ کسی کے پاس چلے جائے تو ٹھیک ہے پھر حلال ہوگی. تو کوئی بھی آدمی گوارا نہیں کرتا اس چیز کو. تو شریعت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم گوارا ہی نہیں کرتے اس چیز کو تو دینا بھی نہیں چاہیے. پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے اس کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ یہ حلال کرنے والے کے اوپر لعنت فرماتے ہیں. یہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی یعنی تین طلاق کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر لے. نکاح کرنے کے بعد یہ ہے کہ محض نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بعد رات گزارنا بھی ضروری ہے، قربت بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا یا اسی نے طلاق دے دی، پھر اس کی عدت گزر گئی، تو پھر سابق پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی. یہ صورت ہے اس کی، لیکن یہ ترغیب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہیں. تو فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اچھا پھر وہ شخص بھی یعنی دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، این تراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں پھر مل جائیں، رجوع کر لیں. ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ گمان کرتے ہیں یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، یعنی بعد میں بھی اسی وقت ملیں جب اللہ کے حدود کو قائم کر سکتے ہوں، شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہوں، تو پھر ملنے کی گنجائش ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یبینہا، جو اللہ بیان کرتے ہیں، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں، دانشمندوں کے لیے یہ اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ اس کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اس کا قبول فرمائیے. قرآن کو ہماری زندگیوں میں بسا دیجئے، قرآن کو سمجھنے والا اور پڑھنے والا بنائیے، اس پر عمل کرنے والا بنائیے، اس کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس پر کامل یقین نصیب فرمائیے، اس کی حقیقت کو ہم پر کھول دیجئے، اس سے تعلق نصیب فرمائیے، ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں اس سے تعلق نصیب فرمائیے، دنیا دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے، قبر اور آخرت کی زندگی کو آسان فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کے بہترین انتظامات فرمائیے. ہم تمام کی جائز تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.